الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم ایک علامت اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی بیان فرمائی ہے کہ جس سے پتا چل سکتا ہے کہ ہماری حالت کیا ہے. زین لہم سوء اعمالہم, جن کے اعمال برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے جائیں, یہ علامت ہے تباہی اور بربادی کی. دیکھیں فرق ہے اس میں, ایک آدمی وہ ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہے اور مانتا ہے, اقرار کرتا ہے کہ ہاں ہاں یہ میں غلط کر رہا ہوں. کبھی نہ کبھی اس کی اصلاح ہو جائے گی, کبھی نہ کبھی اس کی اصلاح ہو جائے گی, یہ شخص بھی محروم نہیں رہے گا. کیونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الندم التوبہ, یہ جو گناہ کرنے کے بعد جو دل میں ندامت ہوتی ہے کہ میں نے بہت برا کیا, یہی توبہ ہے. حضور کا الفاظ دیکھیے, فرمایا یہی توبہ ہے. ابھی توبہ کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہیں, زبان بھی نہیں ہلائی ہے, ہونٹ نہیں ہلائے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ دل میں. او ہو ہو, مولانا روم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ما نبودے مو تقاضا ما نبود, لطف او نا گفتے مامی شنود, کہ اللہ کا لطف ایسا ہے کہ ہماری ان کہی کو بھی وہ سن لیتا ہے. لطف او نا گفتے مامی شنود, نا گفتہ چیز ہوتی, یعنی ابھی ہم نے اس کو کہا ہی نہیں ہے, تلفظ ہی نہیں کیا, ادا نہیں کیا, اللہ اس کو بھی سنتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی حاضر ہوئے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اور اپنے باپ کی شکایت کی کہ میرا باپ میرے مال میں سے پیسے لے لیتا ہے, میرا مال بغیر میری اجازت کے استعمال کر لیتا ہے. اور باپ بھی کون, مشرک, مسلمان نہیں تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا ان کے والد کو. ان کے والد تھے شاعر, اشعار بیٹے کے خلاف راستے میں اشعار کہتے ہوئے آ رہے ہیں, اور اشعار بھی کس طرح, ابھی دل ہی دل میں پیدا, دل میں آمد ہو رہی ہے, بس زبان سے نہیں کہتے, نہ زبان ہلی نہ ہوٹ ہلے, دل ہی دل میں اشعار ہو رہے ہیں. وہ پہنچے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اشعار ان کو سنا دیے, تم راستے میں یہ اشعار تمہارے دل میں پیدا ہوئے, دل میں بنے. انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ ابھی تو یہ اشعار میں نے کسی کو, میری زبان تک نے یہ اشعار نہیں پڑھے, اشعار میرے ہی ہیں, میری خود اپنی زبان نے نہیں پڑھے یہ اشعار. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور کون بتا سکتا ہے یہ. تو اللہ ایسی چیز کو بھی سنتے ہیں, لطف او ناگفتہ مامی شنود, اللہ تعالی ہماری ناگفتہ چیز کو بھی سنتے ہیں. جو ندامت دل میں پیدا ہو. دیکھیں میں آپ کو ایک ملفوظ سناتا ہوں, اور یہ اگر اس ملفوظ کو آب زر سے بھی لکھا جائے نا سونے کے پانی سے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اور یہ ملفوظ ہے حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا. سنیے ذرا, فرمایا وہ گناہ جس کے کرنے کے بعد دل میں ندامت پیدا ہو وہ اس نیکی سے بہتر ہے جس کے کرنے کے بعد دل میں اکڑ پیدا ہو. سمجھا؟ وہ گناہ جس کے کرنے کے بعد دل میں ندامت پیدا ہو, ہائے میں نے اللہ کو ناراض کیا, میں نے اچھا نہیں کیا, یہ گناہ اس نیکی سے, حالانکہ گناہ ہے لیکن حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ فرما رہے ہیں یہ گناہ ہوتے ہوئے بھی اس نیکی سے بہتر ہے. یہ گناہ ہوتے ہوئے اس نیکی سے بہتر ہے جس کے کرنے کے بعد دل میں اکڑ پیدا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کے بعد ندامت پیدا ہوئی. حضور نے فرمایا الندم والتوبہ والتائب من الذنب کما لا ذنب له. ندامت ہی تو توبہ ہے, اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اب نتیجہ کیا, ہمارے ہاں وہ منطق بڑھائی جاتی ہے نا, تو کہتے ہیں صغرا اور کبرا, اور پھر حد اوسط گرا کے نتیجہ نکالو. تو صغرا تو یہ ہو گیا, اور یہ ہم سب بولتے ہیں, منطق کا استعمال ہم سب کرتے ہیں. بھائی ایسی بات نہیں ہے کہ منطق کوئی فن ہے. ٹھیک ہے, فن ہے اپنی جگہ, اور بہت خشک فن سمجھا جاتا ہے اس کو, ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے یہ, لیکن اس کا استعمال ہم سب کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کھانا کھا لو. اس نے کہا امی جان مجھے بھوک نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے نا عام طور پہ, بھوک نہیں ہے. یہ صغرا ہے, صغرا فن کے اعتبار سے, منطق کے فن کے اعتبار سے صغرا ہے. کہ پہلا قضیہ یہ ہوا کہ بھوک نہیں, جس مجھے بھوک نہیں ہے. آگے کیا ہے, جس کو بھوک نہیں ہوتی وہ کھانا نہیں کھاتا, یہ کبرا ہے جو اس نے معذوف نکالا, اور ماں نے سمجھ بھی لیا, اور اب حد اوسط نکال کر نتیجہ کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اس پورے صرف ایک مجھے بھوک نہیں ہے سے نتیجہ نکل گیا, مجھے بھوک نہیں ہے. اور آگے کیا, یہ معذوف ہے, جس کو بھوک نہیں ہوتی وہ کھانا نہیں کھاتا, یا یوں کہہ لیجئے بھوک میں کھانا کھایا نہیں جاتا. اور نتیجہ کیا, لہذا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. حضور نے بھی منطق کا استعمال فرمایا اس حدیث میں. اندھ و توبہ, ندامت ہی تو توبہ ہے, یہ پہلا قضیہ ہوا. وہ تائب من الذنب کما لا ذنب له, یہ دوسرا قضیہ بھی حضور نے بیان فرما دیا, جس کو ہم کبرا کہہ دیتے ہیں. تو کہ توبہ کرنے والا, تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں اس نے. اب نتیجہ حد اوسط یہاں پہ تائب, توبہ یا تائب. اور فرمایا نتیجہ نکالیے حد اوسط گرا کر, کہ جس کو ندامت ہو گئی گناہ کرنے کے بعد وہ ایسا ہے جیسے گناہ ہوا ہی نہیں اس نے. نتیجہ آگے, گناہ کے بعد جس کو ندامت ہوئی دل میں وہ ایسا ہے جیسے گناہ ہوا ہی نہیں اس نے. لہذا ایک تو وہ شخص ہے جس کو ندامت ہو, یہ پہلی صورت ہوئی گناہ کرنے کے بعد ندامت ہو. اچھا ہاں, اس ملفوظ کا مطلب سمجھ لیجئے پہلے, کبھی کسی کو شبہ رہ جائے کہ جس گناہ کے کرنے کے بعد دل میں ندامت پیدا ہو وہ گناہ اس نیکی سے بہتر ہے جس کے کرنے کے بعد دل میں اکڑ پیدا ہو. گناہ کرنے کے بعد ندامت ہوئی, ندامت کی وجہ سے آدمی خود اپنی نگاہوں سے گر جاتا ہے, اور حضور نے فرمایا اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ. یہ کیفیت مطلوب ہے, حضور نے طلب فرمائی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھے اپنی نگاہوں میں گرا دیجئے. اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں گرا دیجئے. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ, لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا دیجئے. یہ بڑائی مانگی ہے حضور نے لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ بشرط ہے کہ میں اپنی نگاہوں میں گرا ہوا ہوں. بس سمجھ لیجئے بہت یہ باریکی کی بات ہے. بعض اوقات اس کو بڑے بڑے نہیں سمجھ پاتے اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بھی سمجھ جاتے ہیں جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک خادم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں دبا رہا تھا تو ایک دیہاتی گزرا وہاں سے تو اس نے کہا مولوی جی مزہ تو بہت آ رہے ہوگا. اپنی زبان میں اس نے یہ کہا مولوی جی مزہ تو بہت آ رہے ہوگا, یعنی تم پاؤں دبائے جا رہے ہیں آپ کے مزہ تو بہت آتا ہوگا آپ کو. تو فرمایا ہاں ہاں بھائی مزہ تو آ رہا ہے کیونکہ پاؤں دبائے جا رہے ہیں مزہ تو آ رہا ہے آرام تو مل رہا ہے لیکن الحمدللہ میں اس قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ میرے پاؤں دبائیں لوگ آگے. کہا بس مولوی جی اس نے جو کہا نا جو جواب دیا اس دیہاتی نے کہا بس مولوی جی تمہارے لیے جائز ہے, بس مولوی جی تمہارے لیے جائز ہے. بھائی یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ, اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دیجئے. وفی اعین الناس کبیرہ, لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا دیجئے. ایک شرط کے ساتھ بڑائی مانگی ہے کہ میں اپنی نگاہوں سے گرا رہا ہوں, ورنہ خالص تکبر ہے. بڑائی آ جائے اس میں اور اپنی نگاہوں سے گرا ہوا نہ ہو, اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہو, خالص تکبر ہے یا عجب ہے یا تکبر ہے, دونوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور ہوگی. کیونکہ عجب میں آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا. دوسروں کو بھی سمجھتا ہے ہاں یہ بھی کچھ ہے مگر میں بھی کچھ ہوں, تو یہ عجب ہے. اور تکبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھے دوسروں کو حقیر سمجھے گرا ہوا سمجھے, یہ تکبر ہے. ہیں دونوں ہی حرام لیکن شناعت اور قباحت عجب میں کم ہے تکبر میں زیادہ ہے. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا اس کی مثال عجب والے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے محبوب کے سامنے جا کر اور شیشہ جیب سے نکالے اور کہے واہ میری ناک کتنی اچھی ہے کھڑی ناک ہے, میری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں اور میرے دانت کتنے خوبصورت, اپنی یعنی اپنی خود اپنے آپ پر اچھی پسندیدگی کی نگاہ ڈالنے لگے, وہ کہے گا تو میرے پاس کیوں آیا پھر. بالکل اسی طریقے سے جو آدمی عجب کا شکار ہے وہ اسی طرح اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. تو جو جس گناہ کے کرنے کے بعد دل میں ندامت پیدا ہو, ندامت کی وجہ سے آدمی اپنی نگاہوں سے گر جاتا ہے, یہ مقام مطلوب ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی نگاہوں میں برا ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بھلا ہوتا ہے, اور جو شخص اپنی نگاہوں میں بھلا ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں برا ہوتا ہے. بس کیا کتنے سادہ جملے ہیں. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آیا, جو شان اپنی بڑھا رہے ہیں وہ شان اپنی گھٹا رہے ہیں, جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں وہ شان اپنی بڑھا رہے ہیں. کتنے سادہ الفاظ ہیں, جو شان اپنی بڑھا رہے ہیں وہ شان اپنی گھٹا رہے ہیں. دوسرا مصرع کیا ہے, اسی کو الٹ دیا, پہلے مصرع کو ہی الٹ دیا وہی دوسرا مصرع بن گیا. جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں وہ شان اپنی بڑھا رہے ہیں, جو اپنے آپ کو مٹا کے رکھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے دراصل ان کی شان اللہ کے یہاں بڑھ رہی ہے. اور جو شان اپنی بڑھاتے ہیں یہاں پہ خوب نمائش کرتے ہیں وہ ان کی شان گھٹ رہی ہے اللہ کے یہاں. تو حضرت فرماتے ہیں جو اپنی نگاہوں میں برا ہوتا ہے, جو اپنی نگاہوں میں بھلا ہو جاتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں برا ہو جاتا ہے, جو اپنی نگاہوں میں برا ہو جاتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بھلا ہو جاتا ہے. یہ فرمایا حضور نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. تو ندامت کی وجہ سے آدمی اپنی نگاہوں سے گر جاتا ہے, جب گر جاتا ہے تو اللہ کی نگاہوں میں بھلا ہو جاتا ہے. تو بتائیے یہ گناہ اچھا ہوا کہ نہیں ہوا اس کے حق میں. اور فرمایا یہ گناہ اس نیکی سے بہتر ہے جس کے کرنے کے بعد دل میں اکڑ پیدا ہو. نیکی کی اور یہ سمجھا میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں نے آج اتنے پارے قرآن کے تلاوت کیے، میں نے حج کیا، میں نے عمرہ کیا، اور میں نے فلاں جگہ اتنے پیسے دے دیے، اور میں نے وہ آج تہجد پڑھی ہے. جان جان کے بتا دیں آج ہی وہ آج 2 بجے اٹھ گیا تھا میں. حضرت نے فرمایا آپ کبھی اپنا بینک بیلنس بتاتے ہیں کسی کو؟ بینک بیلنس بتاتے ہیں؟ ہاں جی میرے بینک میں 5 کروڑ روپے ہیں. لوگ پیچھے لگ جائیں گے اگر کوئی ایسے بتاتا پھرے، ایک دن وہ اٹھا لیا جائے گا، بچے گا بھی نہیں. تو کوئی نہیں بتاتا اپنا بینک بیلنس. تو حضرت نے فرمایا اپنے اعمال کا بیلنس کیوں بتاتے ہو بھائی؟ ہم نے یہ آج یہ پڑھا، آج یہ پڑھ، آپ کو کیا ضرورت؟ آپ اپنے شیخ کو بتائیے، جس سے اللہ کے لیے آپ نے تعلق کیا اس کو بتا دیجئے، یا کسی کو پتا چل جائے. خود ہی آپ نے کوشش نہیں کی تھی بتانے کی لیکن پتا چل گیا کسی کو، وہ ایک الگ چیز ہے، اس پر وہ اجر ہے. دل کا آج لو بشر المؤمن، حدیث میں آتا ہے یہ مومن کو جلد مل جانے والی خوشخبری ہے. کوئی بتانا نہیں چاہتے تھے اپنی خوبی، لیکن کسی کو پتا چل گئی اور اس نے کہا بھائی یہ تو بہت اچھا آدمی ہے. تو حضور نے فرمایا یہ ایک خوشخبری تو اس کو آخرت میں ملے گی اپنے اچھے عمل کی، دنیا کے اندر یہ نقد اس کو خوشخبری مل گئی. تو یہ الگ چیز ہے. تو نیکی جس کے کرنے کے بعد دل میں اکڑ پیدا ہو تو ظاہر ہے کہ اپنے اوپر پسندیدگی کی نگاہ گئی. جب آدمی اپنے نگاہ میں پسندیدہ ہوا، بھلا ہوا، تو اللہ کی نگاہوں میں برا ہوا، لہذا یہ نیکی لے ڈوبے گی اس کو. ہم کہاں کرتے ہیں؟ کار فرما تو فضل ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. حضرت والا فرماتے ہیں کار فرما تو فضل ہے ان کا. میں تو یہ شعر پڑھتا ہوں بس، کبھی اللہ کوئی نیک کام کروا لیں الحمدللہ الحمدللہ پڑھنا چاہیے، اور یہ شعر اینٹی بایوٹک کا کام دیتا ہے، بہت بڑی اینٹی بایوٹک ہے یہ. کار فرما تو فضل ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. کیا میں لوگ کہتے ہیں مولانا مفتی صاحب، عالم اور قاری صاحب، حافظ صاحب، کار فرما تو فضل ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. ان کا فضل اصل پیچھے کام کر رہا ہے، ان کا فضل. اور ہم غلاموں کا نام ہو جاتا ہے جی بہت ماشاءاللہ بڑے آدمی ہیں، بہت بہت قابل آدمی ہیں، اور بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے متقی آدمی ہیں. یہ بڑا یہ ہم بیوقوف بن جاتے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک صاحب موجود تھے اور حضرت کا بیان ہو رہا تھا. حضرت نے فرمایا اس وقت میری مجلس میں ایک صاحب موجود ہیں، بہت اچھے حالات ہیں ان کے، بہت اچھے حالات ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، لیکن ایک خرابی ہے ان میں. بہت نیک آدمی ہیں لیکن ایک خرابی ہے کہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی خرابی ہے ان میں. تو اس پر یہ واقعہ میں حضرت نے سنایا اور پھر فرمایا خوب سمجھ لو نیک بننا فرض اور اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام، متقی بننا فرض اور اپنے آپ کو متقی سمجھنا حرام، اللہ والا بننا فرض. حضرت نے جوش میں آگے فرمایا اللہ والا بننا فرض، اپنے آپ کو اللہ والا سمجھنا حرام. بس آگے آپ خود سمجھ لیجئے. کار فرما تو فضل ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. وہ پہلے گڑیاں ہوتی تھیں، ان میں مہین سا دھاگا ہوتا تھا، گڑیاں لڑائی جاتی تھیں، ایسے لوگ وہ بچے ہوتے تھے خوب شور مچاتے تھے، واہ واہ یہ گڑیا اور گڈے کی لڑائی ہو رہی ہے، گڑیاں کھیل رہی ہیں، یہ کھیل کود ہوتا تھا ان کا گڑیوں کا. تو وہ سمجھتے تھے بچے کہ یہ گڑیاں کھیل رہی ہیں. وہ پیچھے سے جو ہے نا وہ مہین سا دھاگا ہوتا تھا جو نظر نہیں آتا تھا آسانی سے، اس سے وہ انگلیاں کوئی آدمی بیٹھتا تھا اور اپنی انگلیوں سے ایسے ایسے ہلاتا تھا اس، تو ادھر نظر آتا تھا پردے کے باہر کے وہ گڑیاں کھیل رہی ہیں یا لڑ رہی ہیں. تو یہی معاملہ ہے سارا. इधर हम नमाज पढ़ रहे हैं, उधर असल में हम नहीं पढ़ रहे, उधर से डोरी हिलाई जा रही है, ये तिलावत कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, ये तो गुड़िया गुड्डे हैं, पीछे से डोरी हिलाई जा रही है, ये हमने समझा हम कर रहे हैं। अबे भाई हमारा क्या, हमारा क्या कमाल है, सारा मसला इसका है कि हम अपने ऊपर ना, ओ जी मैं तो बड़ा अच्छा हो गया। वो एक आदमी का घोड़ा बड़ा सरकश था, वो अपने घोड़े को बेचने का उसने इरादा किया कि भाई इसको तो बेच देना चाहिए, बहुत सताता है, साथ में एक ब्रोकर को भी ले लिया। वो ब्रोकर उस वक्त होते होंगे उस जमाने में, वो बिकवाते थे उसको घोड़े को, उसको भी साथ लिया। अब वो बाजार में गए, उसने ब्रोकर ने उसके घोड़े की तारीफ शुरू की, ये घोड़ा ऐसा तेज दौड़ता है, ये इन खूबियों का हामिल है, और वो ये, अच्छा हामिल कहना चाहिए, मालिक नहीं कहना चाहिए, हजरत ने मना फरमाया था, बड़ी खूबियों के मालिक हैं, ये बहुत गलत जुमला है, मालिक अल्लाह का नाम है, मालिक अल्लाह है। हम यूं कहें हां बड़ी खूबियां रखते हैं, बड़ी खूबियों के हामिल हैं, बड़ी खूबियां रखते हैं, इनकी जात में बड़ी खूबियां हैं, लेकिन मालिक ना कहें। ये अदब सीखिए और इसको इस्तेमाल कीजिए, हमें तो बोलना भी नहीं आता, सच्ची बात है, हमने अल्लाह वालों से ही बोलना सीखा है, बोलना भी नहीं आता था। एक दफा मैंने खत लिखा हजरत को कि हजरत वो पड़ोस में एक फ्लैट्स हैं वहां की मस्जिद में, मुझसे उन कमेटी वालों ने मुझसे कहा है कि मुझसे वो दरख्वास्त की है, ये लफ्ज था, दरख्वास्त की है कि आप फजर की नमाज पढ़ा दिया करें। हजरत ने लकीर खींच के लिखा, आप कोई बहुत बड़ी चीज है जो आपसे दरख्वास्त की जा रही है, आपको फरमाइश लिखना चाहिए था। देखिए अब हम पता, हम तो लिखने में भी तकब्बुर का शिकार थे, खाली बोलने से तकब्बुर नहीं, लिखना भी आदमी लिखता है, ये भी तो अल किताबतु कल खिताबा, ये जो लिखना है ना ये भी बोलना ही है, शरान इसको बोलना ही कहा जाता है। एक साहब आए थे वो हजरत मौलाना शाह राउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास, उन्होंने कहा हजरत ये मेरे साहिबजादे हैं, बेटा उनके साथ था। हाँ हजरत ने फरमाया, हाँ ये आप साहिब हैं और ये आपके जादे हैं, गोया आप बड़ी चीज हैं, आप यूं कहिए कि खादिम ज्यादा है, यानी मैं आपका खादिम हूं और ये मेरा ज्यादा है, बेटा है, खादिम ज्यादा है या गुलाम ज्यादा है, और अगर तवाजो हो तो गुलाम ज्यादा कह लीजिए, खादिम ज्यादा कह लीजिए। तो हम तो भाई बोलने में भी तकब्बुर का शिकार है, सच्ची बात है, कैसे इसलाह होगी हमारी, इसलाह इसको कहते हैं। अगर इन्हीं अल्फाज पर पकड़ हो गई तो अल्लाह के हम क्या जवाब देंगे, ये बताइए, जालिम तूने तो ये कहा था। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की पकड़ हो गई थी, उनको किसी ने ख्वाब में देखा, अल्फाज पे ही पकड़ हुई, पूछा क्या मामला हुआ, हाँ फरमाया बहुत खतरनाक मामला पहुंच गया था, खतरनाक हद तक पहुंच गया था, मेरी पेश हुई, अल्लाह ताला ने फरमाया क्या लाए हो, तो मैंने अर्ज किया तौहीद लाया हूं आपके लिए। फरमाया अमा तज़कुरु लैलतल लबन, वो दूध वाली रात याद नहीं है, दूध वाली रात ये थी कि एक रात को दूध पिया था, पेट में दर्द हो गया तो अल्फाज क्या निकले, दो दूध जो पिया था ना वो उसकी वजह से पेट में दर्द हो गया, उस पर पकड़ हो गई, वो दूध वाली रात याद नहीं, कह रहा तौहीद लाए हो हमारे लिए। तो फिर अर्ज किया नहीं कुछ नहीं हज़रत, अल्लाह बस आपका फजल है, आपका करम, उसका तालिब हूं। फिर मगफिरत हुई कि जाओ वो फुलां फुलां वक्त में तुमने एक बिल्ली के बच्चे को वो लिहाफ में लिटाया था और उसको सर्दी से बचाया था, इस पे मगफिरत की जाती है। तो कार फरमा तो फजल है उनका, हम गुलामों का नाम होता है, वो डोरी हमारी हिलाए, अल्लाह हिलाते हैं, तो हम यहां आ गए, नमाज पढ़ ली, कुछ दीन सीख लिया, कुछ दीन की बातें सुना दी सुन ली, कुछ नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया रमजान शरीफ आए तो, जकात दे दी, हज कर लिया, उमरा कर लिया, अल्लाह के घर की ज्यारत कर ली, ये डोरियां ऐसे हिलाए जा रही हैं। तो हम इसको यही समझे, बस इस मिसाल को याद रखें। तो एक तो सूरत यह है زینا لہم، ایک تو صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، گناہگار ہوتے ہوئے بھی، گناہ کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، نادم ہو. اور دوسری صورت یہ ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی، یہ بہت خطرناک ہے. زینا لہم سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین ہو گئے، مزین کر دیے گئے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر کے پیش کیے جاتے ہیں، ان کو مزہ آتا رہتا ہے گناہوں میں، پھر پکڑ ہوتی ہے سخت. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ مت سمجھنا کہ گناہگاروں کو دیکھ کر کہ وہ بڑے عیش میں ہیں، بڑے آرام میں ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ان کو حاصل ہیں، تو اس سے یہ مت سمجھنا کہ ہم ان سے راضی ہیں. ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ وہ زیادہ گناہوں کا انبار لے کر ہمارے آئے تو پکڑ بھی ان کی زیادہ سخت ہو، سزا بھی خوب اسی حساب سے ملے جتنے ان کے گناہ ہیں، اس حساب سے ان کو سزا دی جائے. اس لیے ہم ان کو ڈھیل دیے ہوئے تاکہ خوب گناہ ہوں ان کے. یہ ایک طبقہ یہ بھی ہے. اور اس کی علامت کیا ہے؟ جب گناہ میں مزہ آنے لگے، گناہوں میں مزہ آ رہا ہو، بس یہ سمجھ لیجئے یہ بہت خطرناک ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ چونکہ حکیم تھے اس لیے بہت پیاری مثال دی. فرمایا دیکھو جس کو سانپ ڈس لیتا ہے جس آدمی کو، اور سانپ کا زہر اس کے خون میں پھیلا ہوا ہو، اس کو کڑوی چیز اگر کھلائی جائے نا تو میٹھی معلوم ہوتی ہے، اور میٹھی چیز اس کو کڑوی معلوم ہو، بالکل الٹ جاتا ہے اس کا معاملہ. جس کو سانپ نے ڈسا ہو اس کا یہ حال ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا جس کو نفس کے سانپ نے ڈسا ہوا ہو، شیطان کے اجدہے نے جس کو ڈس رکھا ہو، اس کو گناہوں کی جو کڑواہٹ ہے نا وہ لذت معلوم ہوتی ہے. گناہ کیا چیز ہے؟ کڑوی چیز ہے نا. اس کو تو ظلمات کا ظلم ظلمات ہیں یوم القیامہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. نیکیوں کو تقوی کو نور کہا گیا اور گناہوں کو اندھیرے کہا گیا. آپ اس کو تعبیر کر لیجئے کڑواہٹ سے. نتیجہ تو وہی ہے. لہم شراب من حمیم، کھولتا ہوا پانی اور پیپ ان کو دی جائے گی. تو یہ کڑواہٹ ہی تو ہے. یہ کڑواہٹ اور تلخی اس کو میٹھی معلوم ہونے لگے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کو نفس کے سانپ نے اور یا شیطان کے اجدہ نے اس کو ڈس رکھا ہے. اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ اللہ والے اگر گناہ کرتے بھی ہیں، ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو مزہ نہیں آتا، پکا پورا پورا مزہ ان کو حاصل نہیں ہوتا. ایمان والوں کو پورا مزہ حاصل نہیں ہوتا گناہ کا، اور کافر کو پورا مزہ حاصل ہوتا ہے، مکمل لذت اٹھاتا ہے وہ گناہ کی. اور مومن کو اگر گناہ وہ کر بھی رہا ہو، بل تو کرتا نہیں، اور اگر کر رہا ہو بشری تقاضے کی وجہ سے، تو ایک دل میں اس کو احساس رہتا ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، یہ کام مجھ سے غلط ہو رہا ہے. یہ جو احساس ہوتا رہتا ہے نا، یہ اس گناہ کی لذت کو کم کر دیتا ہے، کیونکہ ایک کانٹا چبھ رہا ہے. آپ بڑے مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہو، لیکن کہیں پہ چوٹ میں تکلیف ہو رہی ہو یا کوئی کانٹا چبھا ہوا ہو، کھانے کا مزہ ہی نہیں آئے گا، اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا آنا چاہیے. یہی ہے ایمان والوں سے اگر گناہ ہوتے ہیں تو اندر یہ احساس ہوتا رہتا ہے کہ بھائی میں ایمان والا ہوں، میں یہ کیا کر رہا ہوں، یہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے. وہ یہ احساس اس گناہ کی لذت کو کم کر دیتا ہے، اور کافر پوری پوری لذت حاصل کرتا ہے گناہ کی. اس لیے یہ جو کیفیت ہے نا افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا, اس کو ایک آیت میں یوں بیان کیا گیا افمن, آپ کیا اس شخص کو دیکھا آپ نے افمن زین له سوء عمله, جس کے عمل اس کے لیے مزین کر کے اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں, فرآه حسنا اور وہ ان کو اچھا سمجھتا ہے, خوبصورت سمجھتا ہے, پرکشش سمجھتا ہے. خواجہ صاحب نے اسی کو فرمایا تھا, حسن فانی پر اگر تو جائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس کھائے گا, حسن فانی پر اگر تو جائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس کھائے گا. ایسے ایسے مجھے یہی ایک طالب علم نے بتایا, ایسے خوبصورت سانپ ہوتے ہیں کہ ان پہ ایسے نقش و نگار ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھتا رہ جائے. تو اس نے کہا ہمارے گاؤں میں ایسے خوبصورت سانپ ہوتے ہیں, ان کی پیٹھ پر اتنے خوبصورت ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں آدمی حیران رہ جائے دیکھ کے. تو خواجہ صاحب اسی کو فرما رہے کہ منقش سانپ ہے یہ, آدمی دیکھ کے حیران رہ جائے کہ کتنا خوبصورت ڈیزائن بنا ہے, وہیں پہ وہ ڈس دے گا اس کو سانپ. تو یہ حسن فانی پر اگر تو جائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس کھائے گا. تو ایک وقت جب جب اس کو اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں, گناہ خوب لذت آنے لگتی ہے, پھر پکڑ ہوتی ہے اس کی. حَتَّى اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. خوب پہلے ان کو نعمتیں دی جاتی ہیں, خوب عیش و عشرت کی زندگی دی جاتی ہے, اور حَتَّى اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا, یہاں تک کہ جب وہ جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس سے وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں. اخذناهم بغتة, اچانک ہم ان کو پکڑتے ہیں. فإذا هم مبلسون, ایک کیفیت یہ ہے. تو میرے دوستو یہ بہت خطرناک کیفیت ہے, اس کا ہم اپنا محاسبہ کریں. میں نے آج اسی لیے اس کا انتخاب کیا اس آیت کا, کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے لیے ہمارے ہم ان میں سے تو نہیں ہیں کہ ہمارے گناہ ہمارے لیے مزین ہو کے سامنے ہیں, بس ہم کیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں گناہ, کیے جا رہے ہیں. اگر کوئی ایک گناہ بھی عادت بنا کر کر رہا ہو, عادت بنا کر, احیانا نہیں کہ کبھی کبھی ہو گیا اس کی بات نہیں کر رہا, عادت بنا کر کوئی گناہ کیے جا رہا ہو اور توبہ بھی نہیں کرتا اس سے, تو اس کا تو مطلب یہی ہے کہ یہ افمن زین لہ سوء عملی زین لہم سوء اعمالی میں داخل ہے. اور اسی یہی استدراج کہلاتا ہے, اسی کو استدراج کہتے ہیں, کہ کوئی آدمی دین میں لگتا ہے, مجالس میں بھی آتا ہے اللہ والوں کے پاس, ان کے غلاموں کے پاس وہ آنا جانا شروع کرتا ہے, لیکن کسی گناہ کی وجہ سے اچانک محروم کر دیا جاتا ہے, جو پہلے اس کی کیفیت تھی, جو حلیہ ایک بنایا تھا اس نے, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے, بالکل الٹ راستے پہ جانے لگتے ہیں. یہ کیفیت بری صحیح, یہ حالت بری صحیح, لیکن ایک حالت ایسی ہے کہ یہ حالت اس سے بہتر ہے. ایک حالت وہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے. ایک حالت ایسی ہے کہ آدمی خوب اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور دیندار تقوی نظر بھی آ رہا ہے, اور دین کی وجہ سے اور تقوی کی وجہ سے جو عزت اس ملتی ہے ایک آدمی کو, وہ بھی اس کو مل رہی ہے, رزق میں بھی اس کے برکت نظر آ رہی ہے, لیکن اچانک کوئی پکڑ ہوتی ہے اس کی. جب اللہ کے ہاں پیشی ہوتی ہے تو اچانک پکڑ ہوتی ہے کسی ایسے گناہ کی وجہ سے جس کو وہ چھپ کر کرتا تھا, اور اس بات سے لطف اندوز ہوتا تھا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں, لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے, اور لوگ کتنا اچھا سمجھتے ہیں مجھے اور میں یہ کر رہا ہوں. یہ ہے استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. اور اس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. ہائے 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 یہ آیت ایسی ہے, یہ آیت ایسی ہے کہ ہائے ہائے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اس امت کے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کو ایسے ایسے گناہوں پر پکڑ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس گناہ اس بات پر بھی ہماری پکڑ ہو جائے گی. انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس بات پر ہماری پکڑ ہوگی, اسی بات پہ پکڑ ہوگی اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ, ظاہر ہوگا ان کے سامنے من اللہ اللہ کی طرف سے مالم یکونو یحتسبون, جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے, گمان بھی نہیں رکھتے تھے کہ اس پر بھی ہماری اس پہ ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا عائشہ ایاکی و محقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. اے عائشہ, اے حضرت عائشہ تو گھر کی عورت ہے نا, کتنے کام کی بات بتائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. عائشہ ان گناہوں سے زیادہ بچنا جن کو حقیر سمجھ کے لوگ کر لیتے ہیں, ان جن باتوں کو لوگ حقیر سے نا یہ تو ایسی ہے, ان چیزوں سے تم زیادہ بچنا. فإن لها من الله طالبا, کیونکہ اللہ کے ہاں اس کی بھی طلب, اس کا بھی مواخذہ ہوگا, پوچھا جائے گا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ شاگرد کون تھے؟ سب تابعین تھے, جس نے صحابہ کی زیارت کر لی وہ تابعی ہو گیا. ان سے کیا بات فرمائی؟ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کنا لنعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. بخاری میں ہے یہ, حضرت انس کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا ارے تم لوگ ایسے ایسے اعمال کر رہے ہو, ہی ادق فی اعینکم من الشعر, کہ وہ اعمال تمہاری نظروں میں بال سے زیادہ باریک ہیں, دقیق ہیں, دقیق باریک ہیں, بال سے زیادہ باریک ہیں. یعنی بال کو جتنی اہمیت دیتے ہو اتنی ان کو اتنی بھی نہیں دیتے ان کو. اب بال کی کوئی اہمیت ہوتی ہے آدمی پھینک دیتا ہے, بال کوئی گر گیا تو اس کو ایک طرف ہٹا دیا جاتا ہے, تو تمہارے نزدیک ان اعمال کی تو بال سے بھی کم حیثیت ہے. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان اعمال کو ہلاک کرنے والے سمجھتے تھے. ان کنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات, ہم ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے. یہ ہے وہ چیز کہ آدمی غافل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کے گناہوں کو مزین کر دیا جاتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آتے رہے, بہت عرصے تک آتے رہے. ایک دن انہوں نے اپنی ایک کیفیت کا اظہار کیا کہ حضرت آپ کے پاس آ رہا ہوں, بہت عرصہ ہو گیا, گناہ نہیں چھوٹ رہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے بہت کام کی بات فرمائی. فرمایا میرے پاس آنے سے پہلے تمہاری کیا کیفیت تھی, گناہوں میں غرق تھے, گناہوں میں مزہ آتا تھا؟ انہوں نے کہا جی. اب کیا کیفیت ہے؟ گناہ کرتے ہو مگر اب مزہ نہیں آتا, برا سمجھتے ہو, ندامت ہوتی ہے. ہاں اب یہ کیفیت ہے. فرمایا خود سمجھ لو, یہ کیا کم فائدہ ہوا ہے تمہیں میرے پاس آنے سے, کہ پہلے تم گناہ کرتے تھے, گناہوں کو کم مزہ لیتے تھے, توبہ کی ہوش ہی نہیں تھی تمہیں, اور اب میرے پاس آنے سے تم گناہ کو گناہ تو سمجھ رہے ہو, ندامت تو ہے تمہیں, یہ کم فائدہ ہوا ہے؟ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ کل ہی ابھی یہاں ملفوظ پڑا گیا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا آداب معاشرت, ہمارے یہاں اثر کے بعد پڑھی جاتی ہے, اس میں ملفوظ پڑا گیا کہ محقق شیخ وہ ہے, سچا اللہ والا وہ ہے جو اپنے مرید کی دلجوئی کرتا رہے, اس کی ہمت بڑھاتا رہے. ہاں ہمت نہ ہارو, ہمت نہ ہارو, چلتے رہو چلتے رہو, گناہ ہو رہے چلتے رہو, جتنا تم گناہ کر رہے ہو اتنی توبہ بھی کرو، ان کا گھر نہ چھوڑو، گناہ ہو رہے توبہ کرتے رہو، ہمت بڑھائے. اے نہیں، ارے تو تو بہت ہی گیا گزرا ہے، تیری اصلاح کہاں ہوگی؟ وہ بیچارہ مریض کل کا مرتا آج ہی مر جائے. جیسے ماہر ڈاکٹر ہو، جتنا خطرناک مرض میں مبتلا وہ مریض ہو، اس کی اور ہمت بندائی جاتی ہے، نہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل اسی طرح ایک سچے اللہ والے کا معاملہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ تم بہت گئے گزرے ہو، تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی، ہمیشہ ہمت بندائے. فرمایا محقق شیخ وہی ہے. حضرت نے بھی فرمایا کہ بھئی دیکھو، میرے پاس آنے سے تمہیں اتنا فائدہ ہوا، یہ کیا کم ہے کہ تم گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہو؟ تمہیں ندامت ہوتی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی بھی توفیق نصیب فرمائیں گے، بالکل گناہ چھوڑ دو گے، پھر احیاناً ہوں گے، کبھی کبھار ہو گیا، اور کبھی کبھار تو کروائے جاتے ہیں. حکیم الامت، اگر یہ قول حکیم الامت کا نہ ہوتا تو میں اس منبر پہ نقل بھی نہ کرتا. کبھی کبھار تو گناہ کروائے جاتے ہیں اللہ والوں سے بھی، کہ کہیں ایسا نہ ہو بہت تقویٰ سے رہ رہا ہے میرا بندہ، کہیں تقویٰ کی وجہ سے عجب نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، فلاں گناہ کروا دو تاکہ پھر توبہ اور آہوزاری کرے تو اس کا زاویہ بندگی قائم رہے. کبھی کبھار کروا دیے جاتے ہیں. اب آپ کو پتا چلا کہ صحابہ سے جو لغزشیں ہوئیں ان کی حیثیت یہ تھی، دوسری حیثیت یہ تھی کہ ہمیں امت کو سبق حاصل ہو، پتہ چل جائے. اور جس کی جو جتنے مقام کا ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، جو جس مقام کا ہوتا ہے اس کی توبہ بھی تو اسی مقام کی ہوتی ہے. حضرت نے یہ فرمایا تھا، حضرت والا نے، کہ جو جس مقام کا ہوتا ہے جو آدمی، اس کی توبہ بھی تو اسی مقام کی ہوتی ہے، عام آدمی کی توبہ تھوڑی ہوتی ہے اس کی. اگرچہ کہ عام آدمی کی توبہ بھی اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن توبہ توبہ میں بھی فرق ہوتا ہے. ہاں، ایسی توبہ نہ ہو کہ کسی شاعر نے کہا کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، اس میری توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی. توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، اس میری توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی. صبح بر لب صبح بر کف دل پورا ذوق گناہ، معصیت را خندہ می آیت بر استغفار ماں. حضرت والا نے یہ شعر سنایا تھا، پارسی کا شعر ہے، تو حضرت نے سنایا تھا یہ شعر کہ توبہ بر لب صبح بر کف دل پورا ذوق گناہ، کہ لبوں پہ توبہ توبہ ہے اور ہاتھ میں تسبیح ہے، صبح بر کف دل پورا ذوق گناہ، دل میں گناہوں کا ذوق اور لذت بھری ہوئی ہے. تو معصیت را خندمی آیت بر استغفار ماں، یہ وہی ہے افامن زین لہ سوء عملی، جن کے گناہ مزین کر کے پیش کیے، دل میں گناہوں کا ذوق بھرا ہوا ہے، بظاہر نماز بھی پڑھتا ہے اور بظاہر داڑھی بھی رکھ لی، بظاہر دیندار نظر آتا ہے، لیکن دل میں گناہ کا ذوق بھرا ہوا ہے، دل پورا ذوق گناہ. معصیت را خندمی آیت بر استغفار ماں، میرے استغفار پر تو معصیت کو گناہ کو بھی ہنسی آ جاتی ہے. تو بس یہ کیفیت نہ ہو ہماری، یہ کیفیت نہ ہو جو اس آیت میں بیان کی گئی. اور یہ وہی ہے، وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون افمن زین له سوء عملہ فرآہ حسنا. اس کیفیت سے وہ کیفیت پھر بھی بہتر ہے کہ آدمی جیتے جی بے دین ہو جائے، دیندار ہو کر بے دین ہو جائے، اس کو ایک نہ ایک وقت توبہ کی تو توفیق ہو جائے گی، اور ایک تو وہ اپنے آپ کو مست، بس اپنی عادت میں مست ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں ٹھیک ہوں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، گناہ کے اندر مست زندگی گزار رہا ہے، کسی گناہ کو چھپ کے کرنے کی عادت ہے اور گناہ اس کے لیے مزین ہو گیا. یہ ایسا ہوتا ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ ٹیڑے ہو گئے گناہگار، جب وہ ٹیڑے ہو گئے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، جاؤ عیش کرو، اعملوا ما شئتم، جس کس کیفیت کو ایک آیت میں بیان فرمایا، اعملوا ما شئتم، جو تمہارا جی چاہے کرو، پھر پکڑ ہوگی، پھر بچ نہیں سکتے. ان بخش ربک لشدید، تمہارے بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جب آخری ایام میں بیمار ہوئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کتنا بڑا کام لیا، دعوت و تبلیغ کا کام، انہوں نے یوں کہیے کہ انہوں نے اس کام کو زندہ کیا، کام کو انہوں نے زندہ کیا، امت کو بتایا کہ بھائی یہ بھی تو کام ہے. تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان جو بعد میں بنے، اس وقت ہندوستان کا واقعہ بتا رہا ہوں، یہ اس وقت مفتی صاحب ان کی عیادت کے لیے گئے، تو اس وقت وہ آرام فرما رہے تھے، ڈاکٹروں نے منع بھی کیا ہوا تھا، معالجین نے ملاقات پر پابندی تھی، تو حضرت مفتی صاحب واپس ہو گئے، اور ہم ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ مولانا الیاس صاحب کی آنکھیں کھلیں، انہوں نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا کوئی آیا تھا، یہ کشف ہوا، فرمایا کوئی آیا تھا، لوگوں نے عرض کیا جی ہاں جی ہاں مفتی شفیع صاحب آئے تھے، فرمایا بلاؤ بلاؤ، بلوایا ان کو، مفتی صاحب واپس تشریف لے آئے، پھر ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں مولانا الیاس صاحب رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے جو یہ دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، تو توقع سے زیادہ اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے. استدراج اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی دین میں لگے اور پھر بڑے اچھے اچھے نتائج اس کو حاصل ہوں، لوگ بھی اس کی عزت کریں، اس کے مال میں بھی بڑھوتری ہو وغیرہ وغیرہ، بظاہر برکات نظر آ رہی ہوں، لیکن کوئی چھپ کر وہ گناہ کرتا تھا، کوئی دل کی ایسی کیفیت تھی جو اللہ کو ناپسند تھی، دل میں کوئی گناہ تھا اس کے جو اللہ کو، کوئی ایسی کیفیت تھی جو اللہ کو پسند نہیں تھی، اس پر اس کی پکڑ ہو جاتی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ استدراج تو نہیں ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے کام کے بارے میں فرمایا کہ یہ نتائج بہت اچھے، میری توقع سے بڑھ کر نتائج برآمد ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ استدراج تو نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہو اور پھر پکڑ ہو جائے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، یہ استدراج نہیں ہے، چونکہ یہ دو علماء اور بڑے علماء کی بات تھی، دونوں اپنے وقت کے بڑے عالم تھے. تو جب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ نہیں یہ استدراج نہیں ہے، تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا مفتی صاحب دلیل دیجئے، دلیل دلیل کیا ہے کہ استدراج نہیں ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے اپنے دعوے کی، یہ تو دعویٰ ہوا نا، آپ دلیل بھی تو دیجئے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں ہاں دلیل سنیے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ آیت پڑھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مفتی شفیع صاحب نے، کہ اس آیت میں یہ فرمایا کہ ہم ایسی اس طرح ان کی پکڑ کریں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، اور آپ کو تو احساس ہو رہا ہے کہ استدراج ہے، استدراج تو نہیں ہے، آپ کو تو یہ کھٹکا لگا ہوا ہے، یہ جو کھٹکا لگا ہوا ہے تو سمجھ لیجئے استدراج نہیں ہے، اور جہاں کھٹکا بھی نہ ہو بس سمجھ لیجئے یہ استدراج ہے، کہ بس گناہوں میں مست ہے، کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. یہ ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا وبدا لہ من اللہ ما لم یکن یحتسبون، زین لہم سوء اعمالہم. اس لیے بھائی رات کو سونے سے پہلے یہ معمول بنائے، حضرت نے فرمایا لو بھائی گناہ بھی نہ چھوڑو، بس تھوڑا سا نمک کھا لیا کرو، حکیم الامت فرماتے ہیں رحمت اللہ نے، تھوڑا سا نمک کھا لیا کرو، وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے گناہوں کو جو دن بھر میں کیے یاد کر کے توبہ کر لیا کرو، فرمایا کرتے رہو، یہی عمل کرتے رہو، ایک نہ ایک دن سب کچھ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا سا نمک کھا لو. لو بھائی بد پرہیزی بھی خوب کی، سب کچھ کیا، مگر تھوڑا سا نمک کھا لو یہ والا، بس یہ سمجھ لیجئے تھوڑا سا. اور سب سے بڑی چیز جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی وہ سید الاستغفار ہے، یہ آپ پڑھ لیا کیجئے. بخاری کی پکی روایت بتا رہا ہوں، پکی روایت، کوئی ضعیف روایت نہیں ہوتی، یہ ضعیف روایت نہیں ہے جو آپ پڑھ رہا ہوں میں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سید الاستغفار پڑھ لے، گناہوں کا استحضار کرے، پڑھ لے، اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. یہ تمام استغفار کا سردار اس کو فرمایا حضور نے، سید الاستغفار. بخاری میں یہی الفاظ ہے سید الاستغفار کے. فرمایا جو اس کو رات کو پڑھ لے، صبح ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالی، اور رات کو اس نے یہ پڑھ لیا تھا، بلا حساب و کتاب اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے. اور جو صبح پڑھ لے، رات ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا دن میں کسی وقت، اللہ سبحانہ و تعالی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دیں گے. سید الاستغفار پڑھ رکھا تھا، بس گناہوں کا استحضار کرے اور یہ پڑھ لے، گناہوں کا استحضار کرے یہ پڑھ لے، بس یہ کام کریں سید الاستغفار. یہ تو آپ اپنی عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جا رہے ہو تو راستے میں پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، آپ راستے میں پڑھ سکتے ہیں. اور ہم دنیا کے لیے کتنا اپنے دماغ کو کھپاتے ہیں، سب کچھ وہ ہمارے ایک جاننے والے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، انہوں نے وہ دعائیں قنوت یاد نہیں تھی، یاد ہی نہیں ہوتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ پڑھ کے رکو کر لیا کرتے تھے. میڈیکل اسٹور، حالات ایسے ہوئے میڈیکل اسٹور کھولنا پڑا، اور میڈیکل اسٹور جب کھولا ہے اور اس سے پہلے ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا، اب مہینے بھر کے اندر اندر، شاید مہینے سے بھی کم وقت میں، کون سی دوا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی خاصیات کیا ہیں، اس کی جگہ کہاں ہے، کہاں رکھی ہوئی، کون سے شیلف میں رکھی ہوئی ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی سپیلنگ کیا ہے، سب چیزیں ان کو یاد تھی. کیوں بھائی، آپ کو تو دعائیں قنوت یاد نہیں ہوتی تھی، یہ کہاں سے یاد ہو گئی، یہ ساری چیزیں کہاں سے؟ اس کا مطلب ہے حافظہ تو آپ کا ہے، آپ کا دماغ تو ہے. یہ بالکل بہت سے لوگوں کے ذہن میں خبط ہے کہ وہ ہمارا حافظہ خراب ہے. حافظہ خراب نہیں ہے، صبح کا اخبار پڑھا ہوا ہوتا ہے، شام کو بیٹھتے ہیں نا رات کو دوستوں کے ساتھ، ساری خبریں سناتے ہیں مین مان، تو آپ کا حافظہ تو خراب نہیں ہے. حافظہ تو اس وقت خراب ہوتا ہے جب یہ خبریں بھی آپ کو یاد نہ ہوتی، بھول جاتے ہیں آپ. حالانکہ وہ اخبار کوئی یاد کرنے کی نیت سے پڑھتا بھی نہیں ہے، اس نیت سے کوئی نہیں پڑھتا کہ مجھے خبریں حفظ ہو جائیں، لیکن پھر بھی سنا دیتا ہے شام کو، تو حافظہ تو آپ کا ٹھیک ہے. تو بھائی یہ خبط نکال دیں کہ ہمارا حافظہ خراب ہے، حافظے سب کے اچھے ہیں، اللہ نے سب کو دماغ دیا، دنیا کے کاموں میں خوب چلتا ہے. اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، دین میں کاہے کو اتنا سست ہے، بس ہم چست بنے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.